حدیث نمبر 25 ہے. عن صہیب بن سنان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا له. رواہ مسلم. عن صہیب, صہیب سے روایت ہے. یہ کون صہیب ہے؟ صحابیوں میں صہیب نام معلوم ہے آپ کو؟ صہیب رومی. ان کا پورا نام کیا تھا؟ کنیت ابو یحییٰ تھی, نام ان کا صہیب بن سنان تھا, سین نون الف نون, صہیب بن سنان رومی. یہ اصل میں عربی نسل تھے, باپ کی جانب سے نمیری تھے اور ماں کی جانب سے تمیمی تھے, ایک عربوں کے قبیلے ہیں. لیکن حضرت صہیب رومی اگر عربی تھے تو ان کو رومی کیوں کہا گیا اگر یہ اصلاً رومی نہ تھے؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ ابھی بچے ہی تھے تو ان کی والدہ جن کا نام سلمہ بنت قعید تھا, وہ اپنے خدام اور اپنے محافظوں کے ساتھ سیر و سیاحت کے لیے عراق کے ایک خوبصورت مقام ثنی یا سنی نام کی جگہ پر گئی. چونکہ ان کے والد بھی ایک بہت بڑی حیثیت میں تھے, ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 2 سال پہلے ابواللہ کا گورنر بنایا گیا تھا, یعنی ایک علاقے کا گورنر بنایا گیا تھا. اور اس دور میں عربوں کی تو اپنی حکومت نہیں تھی, 2 بڑی حکومتیں تھیں, ایران اور روم. تو وہ مختلف علاقوں پہ قبضہ کر کے تو وہاں اپنے نمائندے بھیج دیتے تھے, اور بعض اوقات اسی علاقے کے شخص کو وہاں پر کوئی بڑی پوسٹ دے دیا کرتے تھے. اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے انڈو پاک میں انگریزوں کی حکومت رہی ہے تو گورنر کن کی طرف سے ہوتے تھے؟ انگریزوں کی طرف سے ہوتے تھے. اور بعض اوقات جو لوکل لوگ ہوتے تھے ان میں سے بھی وہ انہیں مختلف عہدے دے دیا کرتے تھے, اور ان کی سپورٹ سے اور اپنے لوگوں کی مدد سے ان علاقوں پر ان کا تسلط تھا جب کالونائز کیا گیا تھا مختلف علاقوں کو. بہرحال ان کے والد جو تھے وہ ایک اچھے انفلوئنشل انسان تھے, لیکن والدہ چونکہ ان کو لے گئی کہیں تو وہاں پر یلغار پڑی اور یہ وہاں پر قید ہو گئے. یعنی رومیوں کا ایک دستہ تھا جس نے آ کے اس قافلے کو لوٹ مار کی اور سب مال و متاع چھین لیا, اور بچے وغیرہ اور عورتیں جو تھیں ان کو قیدی بنا لیا. ان قیدیوں میں حضرت صہیب تھے. وہاں سے اغوا کر کے وہ انہیں روم لے گئے, کیونکہ رومی لوگ تھے بیسیکلی جو ڈاکو تھے, اور وہاں جا کر انہیں بیچ دیا. تو یہ بک گئے تھے جب ابھی بچے سے تھے, اور کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت تھے. اور یہ پھر روم کے محلات میں جہاں اور بھی بے شمار ہزاروں کی تعداد میں غلام تھے, یہ بھی غلامی کی زندگی بسر کرنے لگے. اور اس حالت میں انہوں نے اپنے آس پاس بہت ظلم و ستم اور بہت سی خرابیاں دیکھی, اور روم کے محلات کے اندرونی مناظر سے خوب واقف ہو گئے. جیسے یوسف علیہ السلام مصر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا, اور وہ صبر اور استقامت کے ساتھ ایک سے ایک امتحان پاس کرتے رہے. تو بہرحال حضرت صہیب بھی وہاں پر بہت پریشان رہے, لیکن ظاہر ہے کہ غلام کی اپنی تو کوئی مرضی نہیں ہوتی, وہ تو بکا ہوا ہوتا ہے. ویسے تو کہنے کو ہم بھی اللہ کے غلام ہیں, مگر ہم نے اپنے آپ کو بیچا ہے یا نہیں یہ تو ہم سب خود ہی جانتے ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اینی ہاؤ, اب ہوا یہ کہ وہاں پر چونکہ روم کا سرکاری مذہب جو تھا وہ عیسائیت تھی, تو وہاں روم کے ایک محل میں انہوں نے کسی عیسائی کاہن سے اور ان کے جو کوئی مذہبی لیڈر تھا ان سے سنا کہ عرب کی زمین پر ایک پیغمبر آنے والا ہے, اور وہ ایسا اور ایسا ہوگا, کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیاں تو موجود تھی. تو صہیب جو تھے انتہائی ذہین تھے, اور ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی اور ایک شوق پیدا ہوا کہ کاش میں بھی اس پیغمبر کو دیکھ سکوں. اب آپ دیکھیے کہ جب خاص طور پہ آپ کے چاروں طرف ظلم و ستم ہو رہا ہو اور ہر طرف ایک اندھیر ہو, اور اس میں پتہ چلے کہ ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو انسانیت کا نجات دہندہ ہوگا, تو آپ کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ جبکہ آپ ایک حساس انسان ہوں اور آپ ظلم و ستم ختم بھی کرنا چاہتے ہوں, یقیناً آپ کا یہ شوق ہوگا کہ آپ بھی ایسے شخص سے جا ملیں اور آپ بھی اس کے مددگار بنیں. بہرحال چونکہ ان کا بچپن وہاں گزرا تو یہ عربی بھول گئے, تو ان کو یہ احساس تو تھا کہ یہ عرب ہیں لیکن عربی زبان ان کی ختم ہو گئی ایک طرح سے، کیونکہ روم کے اندر پلے بڑھے اور وہی زبان انہوں نے اڈاپٹ کر لی، اور اس کے بعد جب یہ عربی بولتے بھی تھے مکہ میں آ کے تو پوری طرح نہیں بول سکتے تھے. بہرحال وہاں انہوں نے بہت کچھ سیکھا بھی اور بہت کچھ سمجھا بھی، اور پھر ایک موقع پر بنو کلب کے کچھ لوگوں نے انہیں وہاں سے خریدا اور مکہ آ کے بیچ دیا، اور اس طرح ان کے دل کا وہ شوق اللہ نے پورا کرنا تھا اور ان کو مکہ میں آ کر رہنے کا موقع ملا. اور جب یہ مکہ میں آئے تو وہاں ایک بہت بڑے تاجر تھے عبداللہ بن جدعان، ان کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ بہت سے غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا اور بہت ہی ایک طرح سے شریف انسان تھے مکہ کے. انہوں نے صہیب کو بھی اپنے ساتھ بزنس میں لگا لیا، تو بہت ذہین انسان تھے تو بہت اچھی طرح ان کے ساتھ کام کیا اور بہت وہ خوش ہوئے اور انہوں نے ان کو ایک طرح سے اپنا شریک کار بنا لیا. بہرحال ایک تجارتی سفر سے جب یہ مکہ واپس تشریف لائے تو انہیں پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس طرح اسلام کی باتیں بتا رہے ہیں، لیکن یہ وہ دور تھا کہ جب دین کی بات کرنا ایک جرم تھا. بہرحال چھپ چھپا کر انہوں نے حضرت عمار بن یاسر کے ہمراہ اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد جو قریش نے مختلف لوگوں پر ظلم و ستم کیے تو ان پر بھی بہت ظلم و ستم ہوئے، اور کہتے ہیں کہ ان کے اوپر گرم ریت ڈالا کرتے تھے، یہ گرم ریت میں ان کو لوٹ پوٹ کرتے، پانی میں غوطے دیتے، یعنی ان پہ جو آزمائشیں آئیں یعنی صبر و برداشت آپ دیکھیں، پانی میں غوطے دیتے، شاور لیتے ہوئے کبھی تھوڑی دیر کے لیے منہ پہ زیادہ پانی آ جائے تو آپ کو یاد ہوگا کہ کتنی شدید تکلیف ہوتی ہے. پھر اسی طرح مار مار کے لہو لہان کر دیتے. بیسیکلی مکہ میں جو غلام لوگ تھے یا جو غلام آزاد بھی تھے، ان کو چونکہ قبیلے کی پناہ نہیں تھی تو ان پر بہت ظلم و ستم ہوتے تھے، لیکن ان کے دل میں ایسا سچا ایمان تھا کہ جتنے بھی ظلم و ستم ہوئے انہوں نے برداشت کیے مگر دین کا راستہ نہیں چھوڑا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر چیز کے ظلم کی انتہا ہو گئی تو آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا. جب آپ ہجرت کر گئے تو حضرت صہیب جو تھے انہوں نے بھی سوچا کہ میں بھی اب ہجرت کر جاؤں، لیکن ہوا یہ کہ تجارت کرنے کی وجہ سے ان کے پاس کافی مال جمع ہو گیا. قریش کی نظر ان پہ تھی کہ یہ اگر ہجرت کر کے جائیں تو ان کا پیچھے سے ہم سامان لوٹیں، یا یہ ہے کہ ہم ان کو روک لیں. اور اب ہوا یہ کہ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کے اوپر پہرا ہوتا تھا، ان کو باقاعدہ واچ کیا جاتا تھا کہ کس وقت یہ نکلتے ہیں. جب یہ نکلنے لگے تو ان کے پیچھے لگ گئے قریش کے لوگ اور کہا کہ دیکھو تم جب مکہ آئے تھے تو کنگال تھے، تمہارے پاس کچھ نہ تھا، یہاں ہمارے ملک میں رہ کر تم نے اتنا مال سمیٹا ہے، اب جب تک تم ہمیں وہ مال نہیں دیتے تو ہم تمہارا راستہ نہیں چھوڑتے. تو اس پر حضرت صہیب نے کہا تھا کہ میرا مال فلاں اور فلاں جگہ پر دفن ہے، بند ہے، تم میرا راستہ چھوڑ دو، اور تمہیں معلوم ہے کہ میں کیسا تیر انداز ہوں، اگر تم میرا راستہ روکو گے تو میں تمہیں تیر مار مار کے ختم کر دوں گا، اور اگر تم مال چاہتے ہو تو جاؤ اور فلاں جگہ سے میرا مال نکال لو اور میرا راستہ چھوڑ دو. بہرحال ان کا راستہ چھوڑ دیا گیا، یہ مدینہ پہنچ گئے اور ان کا مال سب لوٹ لیا گیا. اب آپ دیکھیے کہ کیا یہ بھی صبر نہیں کہ ایک انسان اپنی محنت اور کمائی سے سب کچھ بنائے اور وہ اس سے ظالمانہ طریقے سے لے لیا جائے، لیکن اسلام کی خاطر وہ سب کچھ چھوڑ دینے پر راضی ہو جائے. یعنی تو صبر کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کی کمائی اور اپنی محنت کی کمائی کو صرف اللہ کی خاطر جانے دے یا گوارا کر لے اس کا نقصان، کیونکہ جب تک انسان دین کے رستے میں قربانی نہیں کرتا اس وقت تک اس کا ایمان سچا ثابت نہیں ہوتا. جب یہ سب کچھ قربان کر کے مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ابو یحییٰ تم نے نفع کا سودا کیا، تمہاری تجارت کامیاب ہوئی، یعنی جو کچھ تم کر آئے ہو یعنی خزانہ اپنا دے آئے ہو تو تمہیں کچھ نقصان نہیں ہوا، تمہیں اس سے فائدہ ہی ہوگا. اور جب یہ وادی قبا میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے اور بہت اچھی طرح آپ نے ان کا استقبال کیا اور بہت خوشی سے ان کو ویلکم کیا، اور یہ جملہ تین بار دہرایا، کیا ابو یحییٰ سودا نفع بخش رہا، ابو یحییٰ سودا نفع بخش رہا، یعنی جو تجارت تم اللہ سے چکا آئے ہو کہ سب کچھ دنیا دے کر تم نے دین کا انتخاب کیا اور تم مدینہ پہنچ گئے، یہ معمولی سودا نہیں، بہت بڑی چیز ہے. بہرحال اس سے حضرت صہیب اپنے سارے غم بھول گئے. اور ایک بہت خوبصورت بات جو ملتی ہے ہمیں ان سارے صحابہ کی زندگی میں، حضرت ام سلمہ کا آپ نے واقعہ سنا حضرت صہیب کے بارے میں، کہ یہ اتنی قربانیاں کرنے کے بعد کہیں اپنے دکھوں کی شکایت یا تبصرہ کرتے ہوئے نہیں ملتے. یہ اس قدر اعلی ظرفی کی بات ہے کہ کہیں آ کر ہمیں نہیں ملتا کہ پھر صحابہ کرام رات کو اکٹھے ہو جاتے تھے مدینہ کی چوپالوں میں، اور پھر وہ بیٹھ کے اپنے قصے دہراتے کہ مجھ پر یہ ظلم ہوا اور میرا یہ نقصان ہو گیا اور مجھ پہ یہ گزری. نہیں، کچھ نہیں. یہ ضرور ملتا ہے ان کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کیا قربانی دی، کیونکہ ان واقعات سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے اور ہمیں اپنے سارے کام بہت چھوٹے نظر آتے ہیں، اپنی قربانیاں حقیر نظر آتی ہیں، لیکن کبھی شکوا اور شکایت ان کی زبان پر نہیں آیا کہ مجھے اللہ کے راستے میں یہ سب کچھ کیوں دیکھنا پڑا. اور انہی کے بارے میں وہ آیات اتری تھی، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو اللہ کی خاطر بیچ دیتا ہے. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ حضرت عمر کی شہادت پر نماز جنازہ ان کا کنہوں نے پڑھایا تھا؟ انہوں نے پڑھایا تھا. اور 3 دن تک مسلمانوں کی امامت بھی انہوں نے ہی کی تھی، حالانکہ ان کی عربی بہت اچھی نہیں تھی، لیکن اپنے ایمان اور تقویٰ کی وجہ سے اور دین کی خاطر دی جانے والی قربانیوں کی وجہ سے یہ ہر دل عزیز تھے. اب آپ دیکھیے کہ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی. بیک گراؤنڈ ان کا اس قبائلی معاشرے کے اندر ایک غلام کی حیثیت میں تھا، یعنی یہ غلامی کا داغ لگ گیا تھا ان کو. اگرچہ عرب تھے لیکن وہ سارا جو کچھ ان پہ گزرا، لیکن اس کے باوجود یہ مسلمانوں کے دل میں اپنا مقام رکھتے ہیں. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی لوگوں میں سے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ 38 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، یعنی تقریباً خلفائے راشدین کے دور کے آخر میں. تو یہ تھے حضرت صہیب بن سنان ابو یحییٰ، جنہوں نے طرح طرح کی خود تکلیفیں اٹھائیں. قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجباً لامر المؤمن. عجباً، عجیب ہے، تعجب ہے. لامر المؤمن، مؤمن کے معاملے کے لیے بھی. ان امرہ، بے شک اس کا معاملہ، کلہ، سارے کا سارا، لہو خیر، اس کے لیے بہتر ہے. اس کا تو سارا معاملہ ہی، یا اس کے لیے تو ہر معاملہ ہی اچھا ہے. ولیس ذلک لاحد، اور نہیں ہے یہ بات کسی ایک کے لیے بھی، الا للمؤمن، مگر مومن کے لیے. یہ توفیق مومن کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی. کیا؟ ان اصابته السراء، اگر پہنچے اس کو خوشی، شکر، وہ شکر کرتا ہے، فکانا، تو ہوتا ہے، خیر اللہ، وہ اس کے حق میں بہتر. و ان اصابت ہو، اور اگر پہنچے اس کو درا، تکلیف، بیماری، مصیبت، صبر، صبر کرتا ہے، فکان خیر اللہ، تو وہ اس کے حق میں اچھا ہوتا ہے. مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، بے شک اس کے ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہے، اور یہ صرف مومن ہی کے لیے ہے. اگر اسے خوشی پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، جو اس کے لیے خیر و برکت ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، جو اس کے لیے خیر ہے. تو خوشی پہ اس کا شکر کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ حد سے نہیں بڑھتا. کیونکہ صبر کا ہم نے پڑھا تھا نا کہ پسندیدہ چیزوں میں بھی اعتدال پہ رہے انسان، اور اسی طرح جب تکلیف ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے. اور تکلیف کے موقع پر صبر کیا چیز ہے؟ مثلا کمپلین نہیں کرتا، منفی رویہ اختیار نہیں کرتا. اگلی حدیث ہے، عن النضر بن انس قال، قال انس رضی اللہ عنہ، حضرت نضر بن انس سے روایت ہے. نضر بن انس حضرت انس کے بیٹے ہیں. قال، کہا انس، انس نے، رضی اللہ عنہ، لولا، اگر نہ، انی، بے شک میں نے، سمعتو، میں نے سنا ہوتا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولو، آپ فرماتے تھے، لا تتمنوا الموت، نہ تم تمنا کرو موت کی، لتمنیتو، البتہ میں تمنا کر دیتا. رواہ البخاری کتاب التمنی. سیدنا نظر بن انس سے روایت ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ موت کی تمنا نہ کرو تو میں ضرور تمنا کرتا. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے، وہ کیوں موت کی تمنا کرتے؟ مصیبتوں سے تنگ آ کر، تکلیفوں کے اوپر تکلیفیں دیکھ دیکھ کر. آپ دیکھیے کہ اکثر لوگ زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ ضرور کہہ دیتے ہیں، کیا کاش میں اس چیز یا اس واقعے یا اس دکھ کو دیکھنے سے پہلے مر جاتی، یا اپنے لیے موت مانگتے ہیں، یا خودکشی کا سوچتے ہیں. صحابہ کرام کا تقویٰ آپ دیکھیے، کہتے کہ کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے لہٰذا میں اس کی تمنا بھی نہیں کروں گا. اگر میں نے نہ سنا ہوتا تو میں جن حالات میں ہوں میں تمنا کر دیتا. آپ کو معلوم ہے حضرت انس سب سے طویل العمر صحابی ہیں، یعنی سب صحابہ کے مقابلے میں طویل عمر ملی. اور ظاہر ہے جتنی طویل عمر ہوتی اتنی ہی انسان کو مشکلات زیادہ دیکھنی ہوتی. بڑھاپا بذات خود ایک تکلیف دہ چیز ہے. اسی طرح جتنی اولاد زیادہ ہوتی ہے، پھر اولاد کی اولاد اور ان کی اولاد، ان سب کے غم انسان سمیٹتا چلا جاتا ہے. اگرچہ وقتی طور پر خوشیاں بھی ملتی ہیں انسان کو، لیکن اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں غموں، دکھوں، ناپسندیدہ حالات کے مقابلے میں خوشی، راحت کا عنصر یا انجوائمنٹ کا پہلو لمیٹڈ ہے. ایسا نہیں کہ ہوتا نہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر خوشی کے لمحات مختصر ہوتے ہیں، خواہ طویل بھی ہوں لیکن وہ جلدی گزر جاتے ہیں، فوراً ختم ہو جاتے ہیں. اچھے حالات ہوں، آپ کے پاس ہر چیز کی فراوانی ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ چند دن نہیں گزریں گے کہ کوئی نہ کوئی آفت، کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی تکلیف، کبھی انسان کے اپنے بدن میں، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی بچوں میں، کبھی کوئی شوہر میں، کبھی لوگوں کی طرف سے، اور اگر کہیں نہیں تو خود اپنے ہی دل کی طرف سے کوئی نہ کوئی بے وجہ اداسی طاری ہو جاتی ہے. تو چونکہ دنیا ہے امتحان، اور امتحان تو امتحان ہے، دنیا میں بھی امتحان کے دن میں آپ ہر لحاظ سے بھی مطمئن ہو تو مطمئن نہیں ہوا کرتے. تو مومن یہاں چین سے نہیں رہ سکتا. لیکن صبر کس چیز کا نام ہے کہ انسان دکھوں کے ہجوم میں موت کی تمنا بھی نہ کرے، کیونکہ زندگی ایک بار ملی اور اس کو استعمال کرنا ہے. اور پھر ایسی تمنائیں اور ایسا انتظار صرف مایوسی کو جنم دیتا ہے، اور اس سے انسان کی اعلیٰ صلاحیتیں متاثر ہوتی ہیں، اور جو کچھ انسان کر سکتا ہے وہ کر نہیں پاتا. اگلی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالی ما لعبد المؤمن عندی جزاء اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسبہ الا الجنۃ. رواہ البخاری. عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتا ہے، ما لعبد المؤمن، نہیں میرے مومن بندے کے لیے، اندی میرے پاس، جزاء ان کوئی بدلہ، اذا جب، قبضت میں قبض کر لیتا ہوں، صفیہ اس کی پسندیدہ چیز کو، من اہل الدنیا دنیا والوں میں سے، ثم محتسبہ پھر وہ اس پر اجر کی نیت سے صبر کر لیتا ہے، الا الجنت مگر جنت. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کا میں کوئی عزیز دنیا سے اٹھا لوں، کوئی پیارا، کوئی چنا ہوا، اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے، تو اس کا بدلہ میرے ہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں. پیاری ترین چیزوں میں انسان کے قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، دوست ہو سکتے ہیں، ماں باپ ہو سکتے ہیں، کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جس سے وہ اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے. اگر ایسے کسی بھی محبوب انسان کی وفات ہو جاتی ہے، اور انسان کے لیے عموماً سب سے زیادہ پیاری چیز اس کی اولاد ہوتی ہے، اگر ان میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے اور وہ اس پہ صبر کر جاتا ہے، یعنی اللہ سے شکوہ نہیں کرتا، غم کو طول نہیں دیتا اس طریقے پر کہ وہ ناراضگی اور ایک مایوسی کا سمبل بن جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے کیا فرماتے ہیں کہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں، یعنی جنت ہی ان کا بدلہ ہے. اور انشاءاللہ اختتام پر آپ کو آیات سناؤں گی جن میں یہی کانسیپٹ ہے کہ صبر کا بدلہ جنت ہے. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّتًا وَحَرِيرًا، کہ ان کے صبر کا بدلہ جنت اور ریشم. کیونکہ صبر اگرچہ کڑوا ہے، مشکل ترین ہے، لیکن اس کا بدلہ سب سے بہترین ہے. عن ثابت قال سمعت انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الصبر عند الصدمة الاولى رواہ البخاری. عن ثابت، حضرت ثابت سے روایت ہے، قال کہا سمعت، میں نے سنا، انسن، انس سے رضی اللہ عنہ، عن النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال کہا الصبر، صبر، عند الصدمة الاولى، پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے یا صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے، یعنی جب چوٹ لگتی ہے اس وقت انسان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، اس کا نام صبر ہے. کیوں اس کا نام کیوں صبر ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی چوٹ لگتی ہے تو اس وقت شدید درد ہوتا ہے، پھر آہستہ 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 درد کم ہو جاتا ہے. اسی طرح جسمانی تکلیف ہو یا روحانی، کسی انسان کی طرف سے کوئی بات ہو یا کسی بھی قسم کا انسان کو کوئی دکھ یا صدمہ پہنچے، تو ابتدا میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو شدید تکلیف ہوتی ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی. اگر اس شدید تکلیف کے وقت انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے نیگیٹو ریئیکشن سے، جوابی کاروائی سے، تو وہ اس کا صبر لکھ لیا جاتا ہے اور اسی کا اجر محفوظ کیا جاتا ہے. اور اس موقع پر کیا پڑھنے کو کہا گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، خواہ ایک چراغ ہی کیوں نہ بجھے. آپ نے چراغ کے بجھنے پر بھی تو انا للہ پڑھا نا، تو آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مومن کے لیے یہ بھی تو ایک تکلیف ہے، یہ بھی تو ایک غم ہے کہ لائٹ چلی جاتی ہے یا کوئی بھی کام کی چیز آپ کی خراب ہو جاتی ہے یا عین وقت پر آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، مثلاً گاڑی چلنے سے انکار کر دیتی ہے، آپ کو ضروری کہیں پہنچنا ہے اور آپ باہر نکلتے ہیں اور گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی، تب آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ تو یعنی کچھ نہ کچھ ہم ضرور بولتے ہیں، کسی نہ کسی طرح ضرور ریئیکٹ کرتے ہیں، حالانکہ ہوتا کیا ہے، اس سے گاڑی کو تو کوئی اثر نہیں ہوتا، گاڑی کو تو کچھ سنائی بھی نہیں دیتا. ہم خود کو خود ہی سنا دیتے ہیں اور لکھوا دیتے ہیں اپنے آس پاس کے فرشتوں کو، اور پھر اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے لکھا جاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ صبر صدمے کے آغاز میں ہے. پہلی چوٹ کے وقت ریئیکشن کیا تھا، اس کے بعد اس نے سمجھایا، اس نے پکڑا، اس نے ٹھنڈا کیا، اس نے جن قابو کیا، اب صبر آ گیا. اب یہ صبر نہیں ہے، یہ تو کیا ہے، ایک نیچرل پروسیس ہے جو اختتام پذیر ہو جائے گا. بہرحال ہوم ورک ہے آپ کے لیے، اپنے اس ہفتے میں پہنچنے والے کسی بھی ناپسندیدہ کام، تکلیف دہ چیز، دکھ دینے والی چیز پر پہلا ریئیکشن نوٹ کرنا، اپنا پہلا ریئیکشن نوٹ کرنا. کسی بھی انتہائی تکلیف دہ، ناگوار، ناپسندیدہ چیز پر انسٹنٹ اور فرسٹ ریئیکشن اپنا نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ کی اپنی ڈائری پر ہی آپ نوٹ کریں گے اور اس پر اپنے آپ کو آپ واچ کریں گے، کیونکہ یہ حدیث اگر آپ یاد کر لیں نا، کیونکہ یہی آپ کا ہوم ورک ہے. بہت سے لوگوں کو جب کہتے ہیں نا صبر کرو صبر، اس وقت نہیں مانتے، پھر کچھ دن کے بعد پوچھتے ہیں کیا حالت، کہتے ہیں صبر آ ہی گیا ہے، اب تو بہت صبر آ گیا ہے، اب تو سب صبر کرنے لگ گئے ہیں. یہ صبر نہیں ہے، یہ دھوکا ہے اپنے آپ کو. شروع میں تو کچھ سننے کو تیار نہیں، تو ناراض ہوتے ہیں. تو اصل صبر کیا ہے؟ صدمے کے آغاز میں فرسٹ ریئیکشن، انسٹنٹ ریئیکشن، پہلا ریئیکشن، اس وقت کیا کیا، ٹھیک ہے؟ یہ نوٹ کرنا ہے. اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں نا، تو سمجھے کہ آپ کو صبر کرنا آ گیا ہے. ایک حصہ تو آپ نوٹ کریں گے، لیکن باقی اوور آل کیا دیکھیں گے کہ اوور آل کیفیت کیا رہی، کتنی دفعہ ہار گئے، کتنی دفعہ مار کھا گئے، یعنی اپنے آپ سے خود ہی نقصان کر گئے. تو چلیے میں اس حدیث کو آپ کو دو تین دفعہ دہروا دیتی ہوں تاکہ آپ صحیح پروننسیشن کے ساتھ عربی کو یاد کر سکیں. عن ثابت قال سمعت انسا رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى الصبر عند الصدمة الأولى الصبر عند الصدمة الأولى رواه البخاري.
ٹھیک ہے. مومن کیسا ہوتا ہے؟ پہلے دن بتایا تھا میں نے آپ کو مومن کیسا ہوتا ہے. حدیث کیا تھی؟ کہ مومن کھیتی کی طرح ہوتا ہے جس کو ہوائیں دائیں بائیں گراتی رہتی ہیں, کبھی ادھر لیٹ جاتا ہے سبزہ, کبھی ادھر لیٹ جاتا ہے. اور منافق سنوبر کی درخت کی طرح ہوتا ہے جو جھکتا نہیں مگر اکھاڑ دیا جاتا ہے. منافق سنوبر کی درخت کی طرح ہوتا ہے جس کو عام چھوٹی موٹی ہوائیں نہیں ہلاتی, وہ اپنی جگہ ڈٹا رہتا ہے, نہیں چینج کرتا اپنے آپ کو, اور بالآخر کیا ہوتا ہے, کوئی بڑا طوفان آتا تو اکھاڑ دیا جاتا ہے. تو اب دو ہی راستے ہیں, یا تو ادھر سے آیا جھونکا ادھر گر جائیں, ادھر سے آئے ادھر ہو جائیں, اور یا پھر یہ ہے کہ ڈٹ کے رہیں. صبر کا ترجمہ کیا ہے؟ بہادری. نیگیٹو ریئیکشن سے خود کو بچانا بہادری ہے, نیگیٹولی ریئیکٹ کرنا بزدلی ہے, اور ہم کرتے رہے جو کرنا. حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ڈرایا دھمکایا گیا کہ کسی اور کو نہیں, اتنا ستایا گیا کسی اور کو نہیں. ایک بار 30 رات اور دن مجھ پہ اس حال میں گزرے کہ میرے اور بلال کے لیے کھانے کی کوئی چیز ایسی نہ تھی جسے کوئی جاندار کھا سکتا ہو, سوائے اس کے جو بلال نے اپنی بغل کے نیچے چھپا رکھا تھا. ترمذی کی روایت. تو پھر اس حدیث کو جب میں نے پڑھا پھر میں نے سیرت کی کتابیں کھولنے شروع کی, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ چمڑے کو پیس کے ستو کی طرح بنا کے پانی میں گھول کے پی گئے. کھا سکتے ہیں ہم یہ کھانے؟ کر سکتے ہیں یہ سب کچھ؟ اور یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ اللہ کے راستے میں تھا. کیا کچھ برداشت ہوا. ہم ایک وقت کا کھانا اسکپ نہیں کر سکتے. اگر ایک وقت ہمیں کھانے میں لیٹ ہو جائے یا نہ کھائیں تو پھر دیکھیں ہمارے آنسو کہاں تک جاتے ہیں. اور پھر حضرت خدیجہ جیسی خاتون, آپ کو معلوم ہے پہلے شہید کون تھے؟ حضرت حارث, جو خدیجہ کے بیٹے تھے. ایک عورت جس نے اپنا مال تو کیا, اپنا بیٹا بھی اللہ کے راستے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے شہید ہوئے. ہمارے سامنے وہ سیرت اور تاریخ ہے ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے وہ مثالیں نہیں تو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کو ہوا بنائے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں ہم پہ کیا گزر رہی ہے. یہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے یہ حدیث پہلے بھی کہیں سنی تھی, صدمے کے آغاز میں صبر ہوتا ہے.
السلام علیکم. میں آن لائن اسٹوڈنٹ ہوں, تو یہ میڈم ہی کے منہ سے میں نے حدیث سنی تھی تھوڑے دنوں پہلے. تو کل جب میں کھانا کھانے بیٹھی پہلے بچوں کو اپنا کھانا وانا دینے کے بعد, تو میری چھوٹی بیٹی 3 سال کی ہے, تو اس نے جو ہے وہ جوس ہاتھ مار کے گرا دیا. تو اس سے پہلے جب کبھی وہ کرتی تھی تو مجھے بہت غصہ آتا تھا, مگر کل میں نے فوراً جب اس نے یہ کام کیا تو میں نے فوراً یہ الفاظ دہرائے کہ نہیں, صبر جو ہے وہ پہلے ہی اسٹیج میں کیا جاتا ہے. اور میں اٹھی, میں نے خاموشی سے جو ہے وہ ٹیشو پیپر لیا, صفائی کری, اور میرے بچے بڑی مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ آج امی کو ہو کیا گیا. تو خیر اب پتہ نہیں کہ آئندہ بھی میں اس پہ ثابت قدم رہتی ہوں کہ نہیں. جزاک اللہ خیر.
اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے, کیونکہ آپ دیکھیے کہ جتنی دیر ہم کھڑے بڑبڑاتے رہتے ہیں اور غصہ کرتے رہتے ہیں اور بچے سہمے رہتے ہیں, اور نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کے بعد؟ نہ تو وہ گرا ہوا جوس واپس گلاس میں آتا ہے اور نہ ہی کوئی اور صفائی کرنے والا ہوتا ہے. وہ سب کچھ ویسا ہی ہوتا ہے, صرف یہ ہے کہ بچے ہمارے رویے سے ایک وقار اور متانت سیکھ جاتے ہیں, اور وہ ہم ان کو جو عملی مثال دیتے ہیں اس کے سوا وہ کہیں اور سے نہیں سیکھ سکتے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.